سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار کلفت ہجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میرا رنجور ہے، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے۔ کلفت ہجر یعنی فراق کی تکلیف، جدائی کی تکلیف، رنجور معنی غمگین۔ اے مدینہ اے نوائے حادثے رب جلی، اے مدینہ اے نوائے حادثے رب جلی، کاروان زندگی کو تو نے دی بانگ رحیل، کاروان زندگی کو تو نے دی بانگ رحیل۔ اے مدینہ اے نوائے حادثے رب جلی، کاروان زندگی کو تو نے دی بانگ رحیل۔ شاہد نور ازل ہیں تیرے محراب و حسین، شاہد نور ازل ہیں تیرے محراب و حسین، جلوہ گاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل، جلوہ گاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل۔ شاہد نور ازل ہیں تیرے محراب و حسین، جلوہ گاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل۔ خاک تیری خندزد ہے رتبہ افلاک پر، سرور دنیا و دین خوابیدہ ہے جس خاک پر۔ خاک تیری خندزد ہے رتبہ افلاک پر، سرور دنیا و دین خوابیدہ ہے جس خاک پر۔ تیری کوسِ حق لرزش ہے منا دولات میں، تو ہی زندہ حقیقت موجودات میں، تیری کوسِ حق لرزش ہے منا دولات میں، تو ہی زندہ حقیقت موجودات میں، تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں، تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں۔ اپنے محکوموں کی لالی میں سروں پر گٹھریاں، تیرے شاموں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں، اپنے محکوموں کی لالی میں سروں پر گٹھریاں، تیرے شاموں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں۔ آشنا ہو کر بھی گرداتی سے بیگانے رہے، فائدہ پھر کیا جو تیرے رنگ مستانے رہے، آشنا ہو کر بھی گرداتی سے بیگانے رہے، فائدہ پھر کیا جو تیرے رنگ مستانے رہے۔ رات بھر شولوں میں اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے، رات بھر شولوں میں اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے۔ شمع جب تیری فروزہ ہے تو پھر کیا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق ہونا چاہیے، شمع جب تیری فروزہ ہے تو پھر کیا چاہیے جذبہ اختیار ہونا چاہیے کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے کیا کرے یہ بندہ عاجز بہت مجبور ہے کیا کرے یہ بندہ عاجز بہت مجبور ہے اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے گر نبی کے شہر میں مدفن میرا منظور ہے اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے گر نبی کے شہر میں مدفن میرا منظور ہے ماجرائے پیش آئے در در کوئے نبی ماجرائے پیش آئے در در کوئے نبی جالبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب جالبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب ماجرائے پیش آئے بر بر سوئے حبیب جالبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ مولوی شبیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی مشورے کے لیے گئے. پھر جب اپنے دفتر میں آ گئے تو حضرت ان کے دفتر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میاں شبیر علی فلاں کام ہے. تو مولوی شبیر علی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس تو ابھی گیا تھا وہیں فرما دیتے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر میرے پاس تمہیں آنے میں فکر ہو جاتی کہ بڑے ابا کوئی کام نہ بتا دیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بے فکری سے آپ کا آنا جانا ہو. اللہ کسے را با کسے کارے نباشد بہشت آجا کے آزارے نباشد. ارشاد فرمایا کہ فقہا نے تصریح کی ہے کہ اگر جمعے کے دن انتقال ہو اور کفن اور دفن کا انتظام قبل جمعہ ہو سکتا ہو تو نماز جمعہ کا انتظار اس خیال سے کہ نماز جنازہ میں شرکا کی تعداد زیادہ ہو جائے جائز نہیں ہے, اس لیے کہ جنازہ جیسے ہی تیار ہو جائے اسے فوراً دفن کرنے کا حکم ہے. جلدی کفن دفن میں غسل میں سب کاموں میں جلدی کر کے جلدی دفنانے کا حکم ہے. اس لیے جو لوگ جمعے کا انتظار کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے عزیز و اقارب کا دور دراز رہنے والوں کا انتظار کرتے ہیں یہ سب ناجائز ہے. اور بعض اوقات لاش کو مردہ خانے میں رکھوا دیتے ہیں اور غیر ملکوں سے لوگ آتے ہیں تدفین کے اندر حصہ لینے کے لیے. پھر آج کل تو موویاں بھی بننے لگ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ مرنے کے وقت بھی جو ہے چین سے مرنے نہیں دیتے بلکہ مرنے کے وقت بھی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. ارشاد فرمایا کہ اجتماعی دعاؤں میں جیسا کہ ہر فرض نماز کے بعد مساجد میں ہوتی ہیں تو ہر شخص صرف اپنے لیے نہ مانگے بلکہ ہر ایک کو شامل کر کے یوں دعا کرے کہ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو علم نافع عطا فرما, ہم میں سے ہر ایک کو عمل مقبول اور رزق واسع عطا فرما, اور ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی دور فرما, اور ہم میں سے ہر ایک کی ہر جائز حاجت پوری فرما. تو مسجد میں مثلا 100 نمازی ہیں تو ہر ایک کو 100 آدمیوں کی دعائیں مل جائیں گی. سبحان اللہ, سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر آدمی دعا کر رہا ہے سب کے لیے تو 100 آدمی ہیں, 40 آدمی ہیں, 40 لوگوں کی دعائیں ہر آدمی کو مل جائیں گی. کیا زبردست بات فرمائی ماشاءاللہ. ارشاد فرمایا کہ اجتماعی دعاؤں میں جیسا کہ ہر فرض نماز کے بعد مساجد میں ہوتی ہیں تو ہر شخص صرف اپنے لیے نہ مانگے بلکہ ہر ایک کو شامل کر کے یوں دعا کرے کہ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو علم نافع عطا فرما. یعنی ضروری نہیں آواز کے ساتھ, بلکہ ہر آدمی جب نماز کے بعد دعا کرتا ہے تو وہ اس طرح دعا کرے. ہم میں سے ہر ایک کو علم نافع عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کو عمل مقبول اور رزق واسع عطا فرما، اور ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی دور فرما، اور ہم میں سے ہر ایک کی ہر جائز حاجت پوری فرما۔ تو مسجد میں مثلا 100 نمازی ہیں تو ہر ایک کو 100 آدمیوں کی دعائیں مل جائیں گی۔ اس کے فوائد اور بھی ہیں کہ ہر شخص دوسرے کو اپنے لیے دعاگو سمجھے گا، جس سے اس کی محبت پیدا ہوگی اور حسد کا علاج بھی ہو جائے گا۔ مدارس میں کیونکہ حسد کے علاج میں ہے کہ جس سے حسد ہو جائے اس کے لیے دعا کیا کرے، تو اس کے لیے دعائے خیر کرنے سے حسد جاتا رہتا ہے۔ مدارس میں اور مساجد میں اس طرز دعا کو جاری کرنا چاہیے۔ اب تعالیٰ شانہ نے اکابر کی برکت سے میرے قلب میں یہ طریقہ القاء فرمایا ہے۔ مدارس کے احباب صرف اپنے مدرسے کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ یوں دعا کریں کہ اے اللہ، جملہ مدارس دینیہ کی نصرت فرما، جملہ خدام دینی کو صحت اور قوت اور اخلاص عطا فرما۔ اس دعا کی برکت سے جملہ خدام دین اور خدام مدارس میں رابطے اور محبت کا تعلق قائم ہوگا، حسد اور مقابلہ بازی سے حفاظت ہوگی۔ ہر خادم دین اور خادم مدرسہ کو چاہیے کہ وہ دوسرے خدام دین کو اپنا رفیق سمجھے، فریق نہ سمجھے۔ جیسے ریل کا محکمہ کہ ٹکٹ دینے والا اور گارڈ اور ٹی ٹی اور سگنل دکھانے والا سب ایک دوسرے کو ریلوے کا ملازم سمجھ کر آپس میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کا رفیق اور مددگار سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ اور مراعات رکھتے ہیں۔ حسد کی بیماری آپس میں تقابل اور تفاضل سے پیدا ہوتی ہے۔ پس خدام دینی اور احباب مدارس کو اپنے اپنے کاموں کا تعارف کروانا چاہیے، لیکن تفاضل اور تقابل یعنی مقابلہ نہ کرانا چاہیے، کہ اس سے دوسرے دینی خدام کی تحقیر ہوتی ہے جو منافرت کا سبب بنتی ہے، اور پھر آپس میں حسد کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کا نافع ہونا اس کے کافی ہونے کی دلیل نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کا نافع ہونا اس کے کافی ہونے کی دلیل نہیں۔ بس کسی جماعت کا اپنے طریقۂ خدمت دینی کے متعلق یہ کہنا کہ بس صرف یہی طریقہ نافع ہے، حد سے تجاوز اور جہل اور نادانی ہے۔ اکابر اور مقبولین اور بزرگان دین سے کہیں بھی اس قسم کی باتیں ثابت نہیں۔ یہ باتیں کم علم اور غیر صحبت یافتہ نادان لوگ کرتے ہیں۔ جس طرح تزکیہ نفس کے لیے اہل خانقاہ کی خدمات نافع تو ہیں لیکن کافی نہیں کہہ سکتے، اور قرآن پاک کی تعلیم قواعد کی رعایت سے ہو اس کے لیے قرآن پاک کے مدارس کی بھی ضرورت ہے۔ بس کوئی شعبہ یتلو علیہم کا مظہر ہے، کوئی شعبہ یزکیہم یعنی کوئی شعبہ قرآن پاک سے متعلق ہے سیکھنے سکھانے کا، اور کوئی شعبہ تزکیہ نفس سے متعلق ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی شعبہ یزکیہم کا مظہر ہے۔ علم دین کی درسگاہیں بھی ضروری ہیں، چونکہ بلغ ما انزل الیک کا حکم قرآن نے بیان فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تبلیغ کیجئے جو آپ پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن۔ اور جب ما انزل کا علم ہی نہیں تو کس چیز کی تبلیغ ہوگی، یعنی جب علم دین حاصل نہیں ہوگا تو تبلیغ کس چیز کی کریں گے۔ مثلا وضو کی سنتیں ہیں، پہلے خود سیکھے گا تبھی تو دوسروں کو سکھائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل علم صحیح نہ ہونے سے بہت سے لوگ نماز وتر کے بعد نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب تمام نمازیں کھڑے ہو کر پڑھیں، حتیٰ کہ تراویح کی 20 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں، تو وتر کے بعد 2 رکعت کیوں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جبکہ بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وتر کے بعد 2 رکعت نفل کو بیٹھ کر پڑھنے کا ایک رواج چل پڑا ہے، اور ہر شخص دیکھا دیکھی نقل کرتا ہے، کسی عالم سے دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، جس کا انجام یہ ہے کہ پورے ثواب سے محروم ہو کر آدھے ثواب پر خوش ہیں۔ یہ علم صحیح نہ حاصل کرنے کا انجام ہے۔ کتنی کام کی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ اصابہم جوع فاعطاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرتن تمرتن، رواہ الترمذی۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فقراء صحابہ کو جب بھوک نے ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی۔ تشریح میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یعنی فقر و تنگی رزق ان حضرات پر اس قدر زیادہ تھی کہ کبھی ایک ہی کھجور پر گزارا کرتے تھے۔
اللہ،
کہاں سے پڑھنا ہے؟ کل کہاں تک پڑھے؟ کون سی پڑھ دے رات کو؟ سفر کی سنتیں پڑھی تھی کل، پڑھی تھی نا؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، سفر کی سنتوں میں سے ہیں، مسافرت میں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کرے، راستے میں پڑاؤ نہ ڈالے کہ آنے جانے والوں کا راستہ روکے اور ان کو تکلیف ہو۔ سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے، سواری ہو سیڑھیاں ہو، اس میں اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ ہمارے یہاں بہت مواقع ہیں، اونچی نیچی جگہیں بھی ہیں اور پل بھی بنے ہوئے ہیں اب جگہ جگہ، تو پل کے اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہیں، اترتے وقت سبحان اللہ کہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ جب سواری نشیب یا پستی میں اترنے لگے تو سبحان اللہ کہیں۔ مرقات میں ہے کہ یہ سنت سفر کی ہے، لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت داہنا پاؤں بڑھائے اور اللہ اکبر کہے، خواہ ایک ہی سیڑھی ہو، اور نیچے اترتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہے، خواہ معمولی نشیب ہو، تو ثواب سنت کی توقع ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا راز یہ بیان کیا ہے کہ بلندی پر ہم اگرچہ بظاہر بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم بلند نہیں ہیں، بلندی اور بڑائی صرف آپ کے لیے خاص ہے، اور پستی میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اس لیے ہے کہ ہم پست ہیں، اے اللہ آپ پستی سے پاک ہیں۔ جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو، جب اس میں داخل ہونے لگے تو تین بار یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ ترجمہ، یا اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے، اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک، اور محبت دیجئے اس شہر کے نیک لوگوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں۔ دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ جائے، بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے۔ فائدہ، البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہوں اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ سفر میں کتا اور گھونگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے۔ سفر سے لوٹ کر آنے کے لیے مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے، جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ترجمہ، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔
یا اللہ،
نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو 30 مردوں کی قوت دی گئی تھی، روایت کیا اس کو نسائی نے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو ہم بستری میں 40 مردوں کی قوت دی گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مجھ کو اور لوگوں پر چار چیزوں میں فضیلت دی گئی، سخاوت میں، شجاعت میں، قوت مردی میں، اور مقابل پر غلبے میں، اور آپ نبوت کے قبل بھی اور بعد میں بھی صاحب وجاہت تھے۔ حضرت قیلہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو ہیبت کے مارے کانپنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غریب، دل کو برقرار رکھ، یعنی ڈر مت۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے روبرو عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو خوف سے کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ طبیعت پر آسانی کرو، میں کوئی جابر بادشاہ نہیں ہوں، اور آپ کو تمام خزائن روئے زمین کے اور تمام شہروں کی کنجیاں عالم کشف میں عطا کی گئی تھیں، اور آپ کی حیات میں بلاد حجاز اور یمن اور تمام جزیرہ عرب اور نواحی شام اور عراق فتح ہو گئے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔